کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا رب نا
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ملا معین کاشفی رحمہ اللہ معارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ دیکھیے اللہ تعالی بے نیاز ہے اور محتاج بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی شان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. تو انسان کو دیکھا جائے تو یہ بے نیاز بھی نہیں ہے اور محتاج بھی ہے، لہذا ضروری ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے مدینہ منورہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی مزید برکات کیا ہیں، مزید فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان کریں گے. اور قربان جائیں اس شخص پر بالخصوص کہ جس کو مدینہ منورہ میں قضا آ جائے، جس کی زندگی کی شام مدینہ منورہ میں ہو جائے. سبحان اللہ، فرماتے ہیں اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. اللہ اکبر. اور یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف. اللہ نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک مسکن ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو گویا کہ یوں کہیں کہ حضور نے قبول فرما لیا ہے. قربت انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہے، گنبد خضرا مدینہ منورہ میں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ. آج تو مطلب میں شعر پڑھتے پڑھتے سلسلہ یہ کر لوں تو بھی بات جو ہے یہ مشکل نہیں ہے، ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، میں شعر بھی سناتا ہوں. اعلی حضرت فرماتے ہیں گنبد خضرا فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے اور سعدین کا قران ہے. سعدین کا قران ہے، قران مطلب ہوتا ملا ہوا ہونا. سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کی یہ ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا آج ہم ذکر خیر کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہم جو حاضرین ہیں اور آپ جو ناظرین ہیں اور ہمارے یہاں جو موجودین ہیں، اللہ ان کو بھی مدینہ منورہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے سلسلے کی یہ خصوصیت ہے آج کہ میرے استاد ہمارے زبردست جید عالم دین بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد جمیل اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ الحمدللہ سلسلے میں شامل ہیں، اور ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. عدنان بھائی بھی ہیں، الحمدللہ فضیل بھائی بھی ہیں، یوسف سلیم بھائی بھی ہیں، اور ہمارے بہت پیارے نعت خوان اسلامی بھائی نور عالم بھائی بھی ہیں. انشاءاللہ نور عالم بھائی سے کلام بھی سنیں گے. سر مدینہ منورہ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. مجھے آج ایک آپ سوال کا جواب دیں کہ آخر یہ بزرگان دین کا ایک عشق و مستی کا اور ایک جسے بولیں کہ ایک کشش کا تعلق جو مدینہ منورہ سے رہا ہے اور مدینہ منورہ سے ہجر و فراق میں جو کلام لکھے گئے ہیں، یہ کسی اور علاقے یا کسی اور شہر کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتے، اور اس کی کیا وجہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟
مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے یثرب سے مدینہ بن گئے.
سبحان اللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ہوں گے وہیں اللہ کے بندوں کے دلوں کا جھکا ہوگا.
اللہ اللہ اللہ.
اللہ کے محبوب ہیں اور ایسے محبوب ہیں کہ عام محبوبوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو, یعنی ہم عشق مجازی کو اگر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی سے عشق ہو, محبت ہو, تو وہ اس محبت میں کسی دوسرے کو آنے نہیں دے گا. یعنی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کسی اور سے بھی محبت ہے, تو پھر یہاں پر آدمی کٹ جاتا ہے. تو اپنے محبوب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اور بھی عاشق ہیں, تو ایک عاشق وہاں پہ اپنا مزید عشق بڑھاتا نہیں ہے. لیکن بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے محبوب ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں, اور جو یہ اللہ کے اس محبوب کو پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے, محبت میں ان کی اتباع کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی پسندیدہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ آپ کی صبح ہے تو اس صبحوں پہ مسلمانوں کے اپنی ساری صبحیں قربان, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شام ہے تو اس شام پہ ہماری ساری راتیں قربان. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, تو ساری مخلوق کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبت کی طرف مائل کر دیا ہے, اور اس محبت میں بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, انسانی نہیں, جانور, جمادات, حیوانات, یہ عرش کرسی, جنت, یہ ساری چیزیں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سرگردہ ہیں, اور حضور کا قرب پانے کے لیے ہر ایک کی تمنا ہے. تو اب جس کو وصال وصل مدینہ منورہ سے ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب اس کو فراق والی کیفیت ہوگی, تو یقیناً ایک جو سچا عاشق ہوگا تو وہ کبھی بھی مدینہ منورہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا.
ہائے 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 ہائے.
تو اب اس کا جو جانا ہوتا ہے, اب اس جانے کے اندر جس طرح کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا کیا جا رہا ہو, اور بچہ بس اس اپنی ماں سے دور جتنا ہوتا جائے گا کتنا بلکتا ہے, تو الحمدللہ عشاقان رسول کی بھی ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ جب وہ مدینہ رسول کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری طور پہ وہ ان کا دل تو وہیں پہ ہی ہوتا ہے, لیکن ظاہری طور پہ جسم کی بھی جو دوری ہوتی ہے یہ بھی قلب عشاق کے لیے بہرحال ایک صدمہ ہے, اور اس کو وہ محسوس کرتے ہیں, اور ان کے جذبات ہمیں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں,
سننے کو بھی ملتے ہیں, پڑھنے کو بھی ملتے ہیں.
بالکل ایسا ہے.
الحمدللہ اعلی حضرت کا وہ ہے نا شعر, بلکہ پورا کلام ہے. کون سا کلام ہے؟ فراق مدینہ پر. ایک تو میں بتا رہا ہوں, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا, نحال کیا. تو ایک شعر سنائیں آپ بھی طرز.
خراب حال کیا دل کو پر نہ رو
سوال کیا،
شکی سوال کیا قضا نے لا کے قفس میں، شکی سوال کیا۔
قربان جائیں اعلی حضرت کے بھی، کیا ہی بات ہے سبحان اللہ۔ اس کلام کی اور بھی بڑے زبردست شعر ہیں، اسی طرح کا ایک اور کلام ہے امام السنت کا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، اور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ قربان جائیں اعلی حضرت پر، اعلی حضرت کے بھائی جان سبحان اللہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ یہ کیفیات، یہ اس شاکان رسول کی کیفیات ہیں، اور صرف اس کی کیفیت وہی سمجھ سکتا ہے جو مدینہ منورہ کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کی افادیت کو، فائدے کو، بینیفٹ کو سمجھتا ہے۔ کیا فرمائیں گے
آپ؟ حقیقت یہ جو آپ نے جس کی طرف بنیاد ڈالی ہے،
جی،
ایک آدمی کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں رو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کس چیز نے تڑپایا ہے، تو بس اوقات ایک رونا جو ہے نا، ایک رونا یہ اچھا نہیں لگتا بظاہر۔ مسکراہٹ اچھی ہوتی ہے، رونا عجیب سا لگتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر رونا جو ہے نا وہ معیوب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے، پتھر بھی خوف خدا میں روتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی، تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ جب یعنی بعض آپ عاشقوں کی ادائیں مختلف ہیں، بعض جو ہے نا وہ حضور کے دربار میں پہنچ کر رو رہے ہوتے ہیں،
جی،
کہ ان کو اپنے اس پہ بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں
یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے بڑی سعادت مل گئی،
میں کہاں کھڑا ہوں کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، وہ جن کو ایک بار آنا نصیب ہوا وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گا فرشتہ، اور میں زندگی میں آج آ گیا، پھر دوبارہ آ گیا، پھر دوبارہ آنا نصیب ہوگا، اور اس کو اپنے اوپر بھی وہ ایک کہ میری قسمت کی معراج ہے، اس پہ وہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے۔ اصل یہ کہ یاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چیز ہی ایسی ہے،
اصل محبت کی بات ہے۔
اس یاد میں جو نا وہ رونا، یاد نبی پاک میں روئے جو
عمر بھر،
مولا مجھے تلاش اسی
چشمے
اللہ
ہوتا۔ تو یہ رونا جو ہے نا قسمت والوں کو ملتا ہے،
واہ واہ،
تو اگر کوئی رو رہا ہے تو اس پہ کوئی تمسخر نہ کریں، اس کا کیا مزاج ہے، اس وقت کس ذوق میں ہے،
اس کا مذاق نہ اڑائے،
مذاق نہ اڑائے۔ تو یوں دیوانے اگر ہمیں نظر آتے ہیں نا رو رہے ہوتے ہیں، ان دیوانوں کا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت ارفع اور اعلیٰ مقام ہوا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے جو کتاب عاشقان رسول کے 130 حکایات،
جی،
اس میں ایک بہت ہی پیاری ایک حکایت امیر اہل سنت نے بیان فرمائی، 3 روپے مدینہ 3 روپے
ملتان۔ آئے آئے آئے، اللہ اللہ اللہ۔
تو ملتان شریف کا کوئی قافلہ حج سے واپسی آ گیا، اور اس قافلے میں دیوانہ بھی تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا،
جی۔
اب اس دیوانے سے کسی نے، کسی حاجی ہوتا نا، ایک حاجی دوسرے دیوانوں سے تھوڑا سا لوگوں کو ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، تو چھیڑا کسی نے اس دیوانے کو، ایک پرچی لکھی اور اس پرچی پہ لکھا تھا تیری مغفرت ہو گئی، اور یہ پرچی ایک عزرائے مذاق اس نے اس دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو مجھے تو یہ چٹھی ملی ہے کہ تیری مغفرت ہو گئی، کیا تجھے بھی کوئی ایسی چٹھی ملی؟ اب وہ جو دیوانہ تھا وہ دیوانہ تڑپ گیا، سب یعنی یہ اس کو چٹھی مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی؟ ابھی وہ دیوانہ اپنے گھر پہ نہیں گیا ہے، ابھی قافلہ وہیں ہے جیسے پہنچا ہے، اور اس دیوانے کی بس ایک ہی تڑپ کہ مجھے وہ چٹھی حاصل کرنی ہے کہ تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ اب اس تڑپ کے اندر بس وہ ایسا اس پہ کیفیت طاری ہوئی کہ اس کے کانوں سے ایک آواز آ رہی ہے کہ 3 روپے مدینہ، چلو مدینہ 3 روپے مدینہ. کنڈکٹر ایک بس کے اندر آوازیں لگاتا ہوا آتا ہے اور دیوانہ بس اس بس میں چڑھ جاتا ہے، 3 روپے پکڑاتا ہے. تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ سچ مچ اس دیوانے کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. اب وہ جہاں ہزاروں کے دل بارگاہ رسالت کی طرف جھکے ہوتے ہیں، تو اب اس میں چونکہ مدینہ بھی آ چکا ہے اور اس کیفیت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، اب اس کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ مجھے بھی وہ سند چاہیے کہ تیری مغفرت ہوگی. اس تڑپ میں ایسی سچائی تھی کہ اچانک اس کے سینے پر ایک پرچہ آ کے گرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے تیری مغفرت کر دی.
سبحان اللہ.
اب اس دیوانے کو یہ سند چاہیے تھی بارگاہ رسالت سے، بس یہ سند ملتے ہی اچانک اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان. وہی بس، وہی کنڈکٹر یہ اسی بس میں سوار ہو جاتا ہے، 3 روپے پکڑاتا ہے، ملتان شریف آ جاتا ہے. اور ملتان شریف اتر کے ابھی وہ قافلہ وہیں ہے حاجیوں کا، بس یہ اس دیوانے کی ایسی سچی تڑپ نے اس کو، یعنی تیجل ارض جس کو کہتے ہیں، زمین کا سمیٹ دینا.
سبحان اللہ.
تو یہ اولیاء کرام کی کرامات میں سے
جی.
اب نہ جانے اس عاشق صادق کا کیا مقام اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہوگا، اس کی سچی تڑپ اس کو ملتان شریف سے سیکنڈوں میں مدینے پہنچاتی ہے اور مغفرت کی بشارت کی ایک سند اس کو مل جاتی ہے،
اللہ اللہ اللہ،
چٹھی ملتی ہے اور اس طرح واپسی ملتان بھی آ جاتا ہے. اور وہ جو جس نے چھیڑا تھا اس دیوانے کو حاجی صاحب نے، تو اس حاجی صاحب کو اس چھیڑنے پر بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو ایسا کیا نہیں، میں نے تو مذاق کیا تھا اور یہ اتنا سیریس اور یہ ایسا مچل گیا
سچا
کہ
ہے یہ.
سچی سند لا کر لوگوں کو دکھا رہا ہے، دیکھو مجھے بھی سند مل گئی،
اللہ اللہ اللہ،
کہ تیری مغفرت کر دی گئی. اب وہ جو حاجی صاحب تھے جنہوں نے اس طرح چھیڑا تھا، تو اب ان کا بھی پھر یہ معمول بنا کہ میں ہر سال، ان کی بھی رٹ ہو گئی کہ میں ہر سال مدینہ جاؤں گا حج پہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے بھی مغفرت کی بشارت کی التجا کرنی ہے، مجھے بھی مغفرت کی بشارت چاہیے. اور یہ ابھی کا ایسا نہیں ہے کہ، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی کو مغفرت کی بشارت نہ ملے. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب بھی کچھ سچی تڑپ کے ساتھ اس آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اس آیت کریمہ کو اگر کوئی آج بھی سچے دل کے ساتھ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر و استغفار کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی مغفرت کے پروانے اس کے لیے بھی تقسیم ہوں گے. اور اس طرح کی روایات باقاعدہ موجود ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جبکہ آپ کا وصال ظاہری ہو چکا، آپ اپنے قبر انور میں جلوہ فرمائے، 3 دن ابھی وصال ظاہری اور تدفین کو ہوئے ہیں، تو 3 دن کے بعد قبر انور پر ایک شخص آتا ہے، ایک بدو جو عربی دیہات وغیرہ سے رہنے والے، تو وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے قرآن میں پڑھا، آپ سے جو کچھ سنا ہم نے پڑھا، اور اس کے اندر ہم نے یہ آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، یہ پوری آیت اس نے پڑھی اور کہا کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اب میرے لیے مغفرت کا کوئی ذریعہ بنائے، میرے لیے شفاعت کریں، تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک،
میری
بخشش کر دی.
اللہ.
بعد کے بزرگوں میں بھی ایسا ایک واقعہ
جی.
سیرت میں ملتا ہے کہ ان کے لیے بھی مغفرت کی بشارت کی آواز ان کو سنائی
گئی. کیا بات.
یہ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم کے دروازے کھلے ہیں، صدق دل سے اس دروازے پہ کھڑا ہونا چاہیے.
واہ واہ سبحان اللہ. نعت خوان اس ٹائم بھائی شعر سنائیں گے جس میں لفظ جاؤ کا ہے، اور کوئی ویسے میرے ذہن میں دو ہیں، برلا آپ ایک بھی سنا دیں گے تو کام چل جائے گا.
مدنی کسوٹے بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے؟
یہ ساتھ میں نے کہا تھا نا شروع،
یہ مدنی کسوٹ نہیں، یہ وہ قائم دائم ہو کر بیٹھنا.
اچھا اچھا اچھا.
مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ،
دیکھنے کی اجازت نہیں، اپنے حافظے پہ سنا ہے نا.
کس نے؟ مجرم بلائے آئے،
جانے پڑھنے دیجیے ان کا ذرا ہے، جاؤ کا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، انہوں نے بتا دیا ہے. اب آپ دوسرا پڑھیں گے جو میرے ذہن میں ہے، الحمدللہ ذہن میں نہیں ہے. میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر،
میں کر کے ستم اپنی جاں پر
اللہ مدینہ طیبہ کی کیا بات ہے سلمان بھائی؟
مدینہ طیبہ کا اصل مقام اور رتبہ کیا ہے؟ آج مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً جسے نصیب ہو جائے وہ بڑا سعادت والا ہوتا ہے. اگر دنیا میں مثال سے بھی سمجھے نا کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مدینہ ہی ہے نا, واقعی مدینہ ہے, لیکن یہ کوئی عام شہر, عام مقام, عام پلیس نہیں ہے, بلکہ یہ وہ مدینہ ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی مکان کا اگر اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ جناب اس میں کون رہائش پذیر ہے,
مکان کا مکین کون ہے,
مکین کون ہے. اگر خالی ہے تو وہ ویران ہے. اگر اس میں کوئی عام سا شخص رہتا ہے تو اس کو کوئی اہمیت, کوئی فوقیت نہیں ملتی. لیکن اگر اسی ہی مکان کے اندر کوئی پرائم منسٹر آ جائے, کوئی پریزیڈنٹ آ جائے, کوئی وزیر آ جائے, کوئی مشیر آ جائے, تو اس کی اہمیت, اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ کی اہمیت اور وقعت بڑھنے کی وجہ کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کی عظمتوں کو یہ چار چاند لگ گئے, اور اس کو جو ہے وہ ایک رفعت اور ایک بلندی نصیب ہو گئی. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے لا اقسم بہذا البلد فرمایا, اس شہر کی قسم یاد فرمائی. اب اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اس وقت سے لے کر اب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جلوہ افروز ہیں.
اللہ اللہ اللہ, واہ واہ,
وہاں کی رفعتوں کا, وہاں کی عظمتوں کا اندازہ وہ ہم لفظوں میں نہیں لگا سکتے. مفتی صاحب نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں وہ جو روایت بھی بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں. اور وہ فرشتے صرف حاضری نہیں دیتے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کنٹینیو درود پاک کی کثرت کیا کرتے ہیں.
سبحان اللہ,
شام ہوتی ہے وہ فرشتوں واپس آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں, لوٹ جاتے ہیں, دوسرے 70,000 فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, اور ان کا بھی یہ معمول ہوتا ہے. اور یہ حاضری صرف ایک بار ہوتی ہے. اگر ایک فرشتے کو زندگی میں دوسری بار حاضری کی اجازت دی جاتی تو کئی فرشتوں کی حاضریاں رہ جاتی. ہم کتنے خوش نصیب.
اللہ
تبارک و تعالی ہمیں یہ سفر بار بار نصیب فرمائے.
آمین.
ہم وہ ہے نا کہ معصوموں کو تو عمر میں,
یہ نعت خوان اس ٹائم ہے کی بات. جی حضور, شعر سنائیں گے آپ؟ وہ شعر سنائیں گے جس شعر میں اس روایت کی ترجمانی ہے.
70,000 صبح ہے, 70,000 شام, یوں بندگی ذوالقرن 8 پہر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے جو ایک بار آئے دوبارہ بار گاہت, بس اس قدر کی ہے, بس اس قدر کی ہے, تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب, بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے, پرندے کو پر کی ہے, اے وائے بے کسی تملا کے اب امید, اے وائے بے کسی تملا کے اب امید, دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے, اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے, عام تر کی ہے, معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار, معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار, آتی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, دربار نبی سے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا شہر پیارا مدینہ پاک، اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا کیا کہنا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ پاک میں جلوہ گر ہیں اور معراج کی رات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے ہیں سفر معراج پر، تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس جگہ پر، اور وہ جگہ کیسی تھی؟ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کھجوروں کے درخت تھے، اور اس جگہ پر جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ یہاں آپ دو رکعت نماز ادا کیجئے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے، آپ نے نماز ادا کی، پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا. جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جو آپ کی ہجرت گاہ ہوگا، جہاں آپ تشریف لائیں گے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا، نماز پڑھ کے اس کی عظمت میں مزید اضافہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہی وجہ ہے پہلے وہ جگہ جسے یثرب کہا جایا کرتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام اب طیبہ رکھ دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو
پردوں میں نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اسمی المدینہ طابہ، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینے کا نام کیا رکھوں، طابہ. پہلے وہاں سے وبائیں پھوٹتی تھیں، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو پھر وہی مدینہ دار الشفا بن گیا.
یہ ایک ان اللہ امرنی، اور ان اللہ سم المدینہ الطابہ،
اللہ
کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ کا نام، مدینہ شریف کا نام طیبہ رکھا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ، آپ دیکھیں یہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کا لگنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا تھا اس مقام کو، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عظمت اور رفعت والا بنانا تھا. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس چیز کو عظمت والی رفعت والی شے سے نسبت ہو جائے، وہ چیز بھی عظمت اور برکت والی ہو جایا کرتی ہے. اور پھر جتنا طویل عرصہ اسے صحبت نصیب ہو وہ اتنی ہی بڑی مقام اور مرتبے والی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مدینہ طیبہ کو وہ نسبت حاصل ہے جو اس وقت سے لے کے تا قیام قیامت حاصل رہے گی. اسی لیے مدینہ طیبہ کا وہ مقام افضل و اعلیٰ اور عرفہ ہے، عرش سے بھی اور کرسی سے بھی اور کعبۃ اللہ المشرفہ سے بھی، جس کو شفا شریف میں اور دیگر اور کتابوں کے اندر محدثین کرام نے ذکر فرمایا، علماء نے، کہ متفقہ طور پر اس بات پر اجماع ہے علماء امت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص جگہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا لکل نبی حرم، ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حرم ہوتا ہے. مختلف انبیاء نے مختلف جگہوں کو حرم قرار دیا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، و حرمی المدینہ، فرمایا اور میرا حرم جو ہے وہ مدینہ ہے. اور علماء نے یہاں ایک بات کو اور ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک حرم ہے وہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے افضل اور اعلیٰ ہے.
اللہ اللہ اللہ،
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو آنا پہلے یہ جگہ وہ تھی جسے لوگ یثرب کہا کرتے تھے، جو بیماریوں کا، وباؤں کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا گھر تھا، لیکن اب وہ ایسی عظمت والا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم کیا لگے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضا کو بھی، اس کی فضا کو بھی، جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے چہروں پر یوں نقاب ڈالے اور مٹی سے اور گرد سے بچنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہٹوا دیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے.
سبحان اللہ.
اب ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا کا پہلو رکھ دیا ہے. پہلے یہاں سے بیماریاں جاتی کوئی نہیں تھی اور اب وہاں بیمار رہتا کوئی نہیں. بئی طور کہ جو وہاں کی مٹی کو شفا کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ کریم اسے شفا عطا فرماتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک اور روایت ذکر فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ غبار المدینتی شفا من الجزام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جزام کوڑ کے مرض سے بھی اللہ کریم نے یہاں کی مٹی میں شفا رکھی ہے. حسن رضا خان صاحب اسی لیے فرماتے ہیں, جو فرماتے ہیں وہ آپ بتائیں گے.
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے مدینہ شریف کی غبار کی بھی کیا بات ہے, گرمی کی بھی کیا بات ہے, سبحان اللہ, اور مدینہ شریف کی ہوا کی بھی کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک بزرگ ہیں شیخ محقق رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, حضرت ابو عبداللہ عطار, حضرت ابو عبداللہ عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کہا ہے, فرماتے ہیں بطیب رسول اللہ طاب نسیمہا, فرماتے ہیں فما للمسکی والکافوری والسندلی والرطبی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ کی فضا اور ہوا یہ مشکبار ہو گئی ہے, خوشبودار ہو گئی ہے, اور ایسی خوشبو ہے اس کے اندر کہ ایسی خوشبو نہ مشک میں ہے, نہ کافور میں ہے, اور نہ ہی سندل میں ہے. اعلی حضرت نے کیا خوب بات کہی ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سیے شناخت تیری راہ گزر کی ہے. سبحان اللہ. اور امیر رشتت نے کیا خوب کہا ہے, آپ فرماتے ہیں جی
گزرے,
اعلیٰ حضرت کا شعر, سبحان اللہ, مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے, خوبصورت شعر ہے. فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر نے کہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, اللہ 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 نصیب فرمائے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی اور مکی مکی فضا مدینے کی. سبحان اللہ. جی فضیل بھائی
الحمدللہ بڑی پیاری باتیں چل رہی مدینے کی, اور کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ چاہے خاک ہو یا خاک کے ذرات ہوں, باغ ہوں, اشجار ہوں,
سمر
ہوں, جانور ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, باغات ہوں, حتیٰ کہ پہاڑ ہوں, وادیاں ہوں, کچھ بھی ہو, جس کو بھی نسبت ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے.
اللہ اللہ.
مدینہ منورہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں, تجلیات, رحمتیں, برکتیں, وہاں دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کہاں پر ہوگی؟ اگر وہاں پہ بے چین دلوں کو سکون نہیں ملے گا تو کہاں پر ملے گا؟ کہ جہاں پر آپ غور کریں دنیا بھر میں پہاڑ ہیں, لیکن میرے آپ مدینہ منورہ میں وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے.
اللہ اللہ.
جبل احد کے بارے میں وہاں پہ جنت کی کیاریاں موجود ہیں.
اللہ.
اب یہ کس وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مدینہ منورہ کو یہ عظمتیں, یہ رفعتیں ملی ہیں, لیکن جائیں تو وہی جو امیر اہل سنت نے جو ایک باقاعدہ آداب بتائے ہیں, ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا, برکتیں لینی ہیں تو پھر وہ اسی آداب میں جانا پڑے گا, اسی طریقے کو فالو کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے رولس اور ریگولیشن ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو ویجز بھی پوری ملتی ہے اور ورنہ کٹوتی بھی نہیں ہوتی ہے. اگر اس کے مطابق کام نہیں کریں گے تو پھر کام کر کے آئیں گے شاید ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے. تو جب مدینے جا رہے ہیں جہاں کی ہوا میں بھی شفا ہے، جہاں کی جو ہے فضا میں بھی شفا ہے، جہاں کی دھوپ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چاؤں بھی مہکی مہکی ہے، تو آداب سیکھ کر جائیں. امیر اہل سنت کی رفیق الحرمین کے اندر باقاعدہ اس کا جو ہے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ ہم کو باادب حاضری عطا فرمائے.
آمین آمین. مدینہ منورہ کی گلیوں میں تھوکنے سے جو ہے وہ اولیاء کرام کا ہم انداز دیکھیں. آپ مدینہ شریف گلیوں میں تھوکتے نہیں تھے، آپ مطلب تھوکتے نہیں تھے وہاں. ہمارے بھی لکھا ہوتا ہے ڈونٹ سپٹ ہیئر. مطلب ہمارا عجیب انداز ہے، مطلب یہ پتا نہیں ہمارا ہی ہے یا اوروں کا بھی ہے، کہ جس کام سے کہا جا رہا ہے یہ نہیں کرنا، ادھر ہی سپٹ مطلب وہیں پہ تھوکیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب بوتلوں کے ڈھکن پھینک رہے ہیں، کھجورے کھا رہے ہیں، گٹلیاں پھینک رہے ہیں. اچھا الحمدللہ عاشقان رسول کا ایک انداز ہوتا ہے کہ مسجد شریف میں جو لوگ موجود ہیں ان کی خیر خائی کرتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. مطلب کوئی بادام بانٹ رہا ہے، کوئی دہی بانٹ رہا ہے، کوئی لسی بانٹ رہا ہے، یعنی یہ سلسلہ کار الحمدللہ ہوتا ہے. اچھا بیٹھیں گے کھائیں گے اور وہ ڈبے ویسے ہی مطلب ادھر ہی چھوڑ چھاڑ کے اٹھ کے چلے جائیں گے. اس انداز اور رویے پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، تو مسجد کے آداب
جی
یہ ہمارے عام گھروں کے آداب سے بہت زیادہ اس کا معاملہ جدا گانا ہے.
جی
جیسے ہم اپنے گھر میں جب چاہیں کھا لیں پی لیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
جب ہم مسجد کے اندر ہوں گے، اللہ کے گھر میں ہوں گے، تو اب وہاں پہ کھانا ایسا نہیں کہ میں جاؤں اور فوراً ٹفن کھولوں یا افطاری کا وقت آ گیا تو میں فوراً افطار کرنا شروع کر دوں. مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کیے بغیر کوئی شخص وہاں نہ کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے. تو اب جو مسجد نبوی شریف ہے بالخصوص، یا اس وقت حرم شریف بھی کھچا کھچ مطلب وہاں پہ حجاج کرام کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کثرت میں اور افراتفری میں مسجد کے آداب کا بالکل خیال نہ رکھیں. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. کوئی پانی نہ پھینکیں، کھانے کے ذرات وہاں نہ چھوڑیں، اور جیسے افطاری کے موقع پر مختلف قسم کی انواع و اقسام کی چیزیں ملتی ہیں،
سبحان اللہ،
تو ضرور آپ اس میں سے حسب جو آپ کی طلب ہے اس کے مطابق کھائیں، یا لے جانے والی صورت بنتی ہے لے جائیں. لیکن وہاں پر بصورت کچرا جس کو ہم کہتے ہیں، چھوڑا ہوا مطلب برتن سامان اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. اگر کوئی چیز کہیں مسجد کے اندر ایسی جو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے جس کو ہم کچرا کہتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز اگر ہمیں مسجد میں نظر آتی ہے تو اس کو مسجد سے جدا کر دیں. کہ بزرگوں کا فرمان کچھ اس طرح ملتا ہے، شیخ عبدالحق موتی سے دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے مسجد کے حوالے سے کچھ اس طرح کا بھی بیان فرمایا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی کچرا ہوتا ہے تو اس کو مسجد کو ایسی ہی اذیت ہوتی ہے جیسے کسی آدمی کی آنکھ میں کوئی کچرا آ جاتا ہے، بال آ جاتا ہے، تو اس کو اذیت ہوتی ہے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو صحبت یافتہ ہمارے افراد ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور اب بھی امیر اہل سنت کے معمولات میں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیب میں ایک تھیلی ہوتی ہے.
ایسی بات،
اس تھیلی کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر مسجد شریف میں کہیں کوئی بال اڑتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کاغذ، کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اس تھیلی میں ڈال کر مطلب روک لیتے ہیں. ورنہ ہوتا ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو مسجد میں اس طرح کی چیزوں اٹھاتے ہیں تو وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں. اب جیب میں ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی تھوڑی دیر بعد ہم نے موبائل جیب سے نکالا، تو وہ بال جو ہم نے اٹھایا تھا وہ موبائل نکالنے کے چکر میں پھر
گر جائے گا.
یہ کوئی بھی ضرورت کی چیز ہم جب مسجد میں نکالتے ہیں تو وہ پھر ہم باہر پھینکنا مقصود تھا، وہ مسجد میں ہی کہیں نہ کہیں بے دھیانی میں گر جاتی ہے. تو تھیلی میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ چیز تھیلی میں محفوظ بھی رہے گی. تو اسی طرح مسجد نبوی شریف ہو، مسجد حرام شریف ہو، تو اس کا تو ادب اور زیادہ مزید یوں بھی بڑھ جاتا ہے کہ مسجد حرام شریف میں کعبۃ اللہ شریف موجود ہے اور دنیا کی افضل ترین مسجد مسجد حرام ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. تو جتنی چیزیں عظمت والی بڑھتی چلے جائیں گی تو اس جگہ کا تقدس بھی اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. کہ مسجد نبوی شریف میں جہاں 50,000 نماز، اگر ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا اسے ثواب حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو اب جہاں فضیلت اتنی بڑھ رہی ہے تو وہاں کوتاہی سے بھی ہمیں اتنا ہی بچنا چاہیے.
درست فرمایا صاحب نے, بڑی اچھی توجہ دلائی ہے. مجھے وہ بات یاد آ گئی یوسف بھائی, گنبد خضرا شریف کے سامنے, یعنی وہ جو ایک مخصوص ایک جگہ ہے مسجد شریف میں, یعنی مسجد نبی شریف کے اندر, وہاں مطلب وہ بیٹھنے کا سلسلہ ہوتا تھا, اور وہاں ایک بدر کا عاشق رسول تھا یوسف بھائی.
اچھا,
کیا کمال عاشق رسول تھا,
کیا بات.
یعنی حضور کے بارے میں, حضور کی شفاعت کے بارے میں, آقا کریم کی شان کے بارے میں, جو میں نے وہ شیخ عبداللہ بدری سے جو میں نے سنا ہے نا جی, کیا ہی بات ہے ان کی. میں ان کو محبت میں شیخ عبداللہ بدری کہہ رہا ہوں. تو عبدالجبار نام تھا ان کا, عبدالجبار بدر شریف. میں نے ان کو پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے, انہوں نے کہا کہ میں بدر شریف میں جو ہے وہ رہتا ہوں. اور وہ تھے, اور ایک سوڈانی بابا جی تھے, یہ روزانہ یعنی وہاں ایک دسترخوان جو ہے یہ لگاتے تھے, اور میں انہیں کہتا تھا کہ جی اشائی المر, یعنی جو کڑوا کہوا ہے نا مجھے وہ پینا ہے. تو یہ مجھے پھر الگ سے وہ ایک تو تھا پورا دسترخوان بھی لگتا تھا, اس کا بھی اپنا ہی سرور مزہ ہوتا تھا, لیکن وہ جو اشائی المر تھا نا اس کی بھی کیا ہی بات.
تو یوں کرنا کہ اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ تھا,
ایسی
کڑوا تو میرا تو جو ہے نا وہ ذوق برداشت نہیں کر رہا.
اللہ
کڑوا نہیں کہنا چاہیے.
چلیں جی, اللہ آپ کو برکت دے, بہرحال اچھی بات ہے. وہ ہوتا تھا سلسلہ کار. تو یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کا انداز ہے کہ کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, خیال کرتے ہیں, کوئی بادام بانٹ رہا ہے, کوئی کاجو بانٹ رہا ہے, کوئی پستے بانٹ رہا ہے, اچھی بات ہے. سبحان اللہ, پانی بھی جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے, کھلانا یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد شریف کو جو ہے وہ آلودہ ہونے سے بہرحال بچایا جائے کسی بھی انداز میں. یہ کھانا بانٹنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور جو کھا رہے ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑتے ہیں. جب ٹوٹ پڑتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ ہلا بول دیتے ہیں, جب یہ کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی.
سلمان بھائی ٹوٹ تو وہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کھانا نہیں کھلتا انسان کھل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کھانا کھل گیا آ جائیں, تو اصل میں کھانا تو نہیں کھلا تھا, یہ انسان کھل جاتے ہیں اس وقت
کھل کے سامنے آ جاتے ہیں.
عجیب ہی وہ صورت حال ہوتی ہے. لیکن سلمان بھائی بات ہو رہی تھی صفائی ستھرائی کی,
جی.
اور ہمارا اسلام ویسے بھی صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے.
جی,
حدیث پاک صفائی نصف ایمان بتائی گئی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام صاف ستھرا ہے اور تم صاف ستھرے رہو, کیونکہ جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے. اب ہم اگر غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو صفائی ستھرائی ایک تو مسجد کی واقعی ہر چیز کا تقدس ہوتا ہے, پھر بڑھے تو مسجد حرام, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری, ان سب پہ کیا ہوتا. اور لیکن اپنے اگر ہم غور کریں, اپنے جو جسم ہے اس کی صفائی کا, اپنے جو مطلب ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی, جو بھی آپ لے لیں لباس لے لیں, اس وقت جو حالات ہیں, مطلب میں پچھلے دنوں بھی بات کر رہا تھا, اب مسکراتے ہیں تو دانت بہت ہی کم نظر آتے ہیں, کچھ لال لال نظر آ رہا ہوتا ہے. امیر اہل سنت نے باقاعدہ رسالے لکھے ہیں گٹکے کے نقصانات, پان کے نقصانات کے حوالے سے. تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ صفائی اس اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا نقصان کتنا ہو رہا ہے, صحت بھی خراب ہو رہی ہے. اب وہ مسکراتے بھی ہیں تو پتہ نہیں چل رہا مسکرا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے. لیکن جو جب روزے پہ جا رہے ہیں اس وقت تو صفائی ہونی چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس وقت بھی ایک عجیب حالت ہوتی ہے, اور وہاں پر تو وہ بارگاہ ادب ہے جس کے بارے میں یہی ہے کہ آواز اونچی ہو جائے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے, آج کل آپ دیکھیں تو میری تصویر بناؤ, میرا یہ کرو, ادھر بھی شور ہو رہا ہوتا ہے, ادھر بھی کھانے پینے کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مطلب صفائی ہم غور کریں, ہمارا اسلام اتنا پسند کرتا ہے صفائی کو. اب یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ ہم بھائی جا رہے ہیں مدینے تو بٹن دبایا تو ہم ٹھیک ہو گئے, واپس آئیں گے تو ہم اس طریقے سے ہو جائیں گے. اس کی پریکٹس پہلے سے کرنی پڑے گی, جانے سے پہلے آپ کو اس کی باقاعدہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, مہینوں کوشش کرنی پڑے گی. اس بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے اولیاء بھی جو ہے وہ ادب سے جو ہے وہ چلتے تھے اور آواز نہیں. امام مالک علیہ کے بارے میں جو ہے سارا کچھ تفصیل موجود ہے. تو میں یہی عرض کروں گا اپنی صفائی کا بھی خیال رکھیں, مسجد یہ ساری جگہوں کا. لیکن جب تک اپنی صفائی نہیں ہے, جسم سے بدبو آ رہی ہے, دانت عجیب سے ہوئے ہوئے ہیں, بال عجیب سے ہوئے ہوئے ہیں, اور مطلب امام عرصہ ہو گیا اگر جو ہے وہ ٹوپی پہنتے ہیں کہیں پہ جاتے ہوئے, تو ان ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو صفائی نفس ایمان جو ہے اس کی برکتیں بھی ملیں گی, اور ان مقدس بارگاہوں پہ جب حاضری ہوگی تو ان کی برکتیں تو مدینہ مدینہ.
سبحان اللہ, مجھے شعر یاد آ رہا ہے, مجھ خطا کار تھا انسان مدینے میں رہے.
مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا مدینے میں رہے پر کے سرکار کے پر کے
سرکار کا
کار کا
مہمان
مدینے
ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. جی
محمد شہزاد تاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بابرکت راتے. مرحبا سلمان بھائی, کیا مبارک موضوع, کیا عرض کروں. سبحان اللہ, مدنی پھول عطا فرمائیے کہ مدینہ طیبہ کا ادب, اس کے ذکر کا ادب کس طرح ہونا چاہیے.
ادب کیسے ہونا چاہیے؟ جی
حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ سے بڑے متاثر ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جن راویان حدیث سے اساتذہ سے روایت کرتا ہوں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل میں نے ان کو پایا. افضلیت کی وجہ کیا بیان فرمائے؟ فرمایا کہ مجھے دو مرتبہ سفر حج ان کے ساتھ نصیب ہوا, تو میں نے ان کو دیکھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو حضرت ابو ایوب سختیانی رو رہے ہوتے تھے.
اللہ,
تو ان کی یہ رونے والی جو ادا تھی, اس ادا نے مجھے بڑا جو ہے متاثر کیا ہے. تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہو تو بالکل کمال ادب کے ساتھ حضور کا ذکر سنیں, اور حضور کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو ان باتوں پر بالکل کان دھر کے سنیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرے, اور مسجد نبوی شریف اس کے ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو کمال ادب ہے یہ آدمی کو بڑے بڑے مقامات دلا دیتا ہے, اور اس بارگاہ کی ادنا سی بھی کوئی توہین یا کوئی اس طرح کا پہلو آدمی کو ایسے قارے مذلت میں ڈال دیتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا رہے, اور عشق رسول کا جوش اور جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت جو ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب سے بھی آپ کو باور کراتی رہے گی. اور عاشقان رسول کے 130 حکایات اگر اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں اور ایک ایک واقعے کو پڑھ کر اور اس کے اندر جو بزرگان دین کے جو حضور سے محبت کے جو انداز ہیں، عشق کے جو انداز ہیں، اس کو اگر سامنے رکھیں گے نا تو اس سے بھی عشق رسول بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی ادائیں بہت پیاری ہوا کرتی تھیں۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی ایک الگ ہی طلب ہے اور الگ ہی ایک تڑپ ہے۔ عام طور پہ ہم بھی زائرین حرمین شریفین، زائرین مکہ و مدینہ کو دیکھتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک طلب الگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں دور تھا تو میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام پیش کیا، اب میں اپنے جسم کو آپ کی بارگاہ میں حاضر لایا ہوں اور میری تڑپ یہ ہے کہ میرے ہونٹ آپ کے دست مبارک کو چومنا چاہتا ہوں۔ یہ سچی تڑپ تھی اور لوگوں ان نگاہوں نے بھی دیکھا کہ قبر انور سے دست مبارک باہر آتا ہے اور حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مبارک ہاتھوں پر بوسا دیتے ہیں۔
سبحان اللہ،
سچی تڑپ جو نا یہ ہونی چاہیے۔ محبت رسول جتنی زیادہ بڑھتی رہے گی تو انشاءاللہ یہ جو دوریاں ہیں، یعنی ہم دور ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتیں شفقتیں ہمارے بہت قریب ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے کہاں نہیں ہیں۔
جی،
تو اصل یہ ہے کہ ہم عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کو چمکائیں، اپنے سینے کو روشن منور کریں، اپنی نگاہوں کو قفل مدینہ، آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیں، گناہوں سے بچائیں۔ جس طریقے سے جیسے بھی ایک ٹیبل کے اوپر ایک آئینہ، ایک شیشہ ہے، اس گلاس رکھا ہوا ہے، اگر اس پہ کپڑا نہ لگے مہینوں تک تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈسٹ آتی رہے گی آتی رہے گی۔ ابھی جو ہمیں اس کی صفائی کی وجہ سے، ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے نیچے کے بھی کچھ ڈیزائن نظر آ رہے ہیں،
جی،
یہ نظر آنا بند ہو جائیں گے اگر اس پہ کپڑا نہ پھرے۔
جی،
تو اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں جو آئینہ ہوتا ہے، اس آئینے کے اندر بھی اگر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی صاف کپڑا نہ لگے تو صابن کی چھیٹیں اور پانی کی چھیٹوں سے وہ آئینہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں ہمیں اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے اگر کسی کو دیکھنے ہیں تو ان جلووں کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنی آنکھوں کی، اپنے قلب کی، اپنے دل کی صفائی ستھرائی کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ جب ایسا ہوگا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات زیارت رسول نہ ہوتی۔ تو جب دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جلوے اس میں نظر آتے ہیں، بس جاتے ہیں، بس وہ نا کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے،
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔
پھر اس دیدار کو کرنے کے لیے ان آنکھوں کی پھر حاجت نہیں رہتی،
سبحان اللہ،
وہ دل کی آنکھوں کی دیدار ہوگا۔
کیا بات ہے،
حضرت مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے امام مالک علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا تھا تو وہ جھک جاتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، اور جب پوچھا گیا کیوں ہوتا ہے تو کہنے لگے جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے بات کچھ ہو۔ تو وہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں سوال نہ کرتے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ
نہ دے دوا اٹھائے کیوں۔ واہ سبحان اللہ، اللہ ادب نصیب فرمائے، اعلی حضرت کے قربان جائیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا،
اللہ اکبر،
خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالہ و افغاں ہم کو۔ اور ایک اور جگہ کیا خوب بات کہی گئی کہ زائر و پاس ادب رکھو حوض جانے دو۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ادب بارگاہ مصطفیٰ اللہ نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کی مزید کالز کو شامل کریں۔ جی،
میں نور الحسنین بول رہا ہوں، مدینے میں بیمار ہونے کی فضیلت بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
مدینے میں بیمار ہونے کی فضیلت،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی احادیث کریمہ ہے کہ جسے مدینہ منورہ میں کوئی تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی شفاعت کی بشارت اشارہ
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یوں ہی تکلیف پہنچے, کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے, تو جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو وہاں جو پہنچنے والی تکلیف ہے یہ بھی مطلب قسمت والوں کو ہی ملتی ہے. مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاؤں میں چوٹ آ جاتی ہے مدینہ منورہ کی سرزمین پر, تو ایک ہوتا ہے نا پٹی باندھتے ہیں اس کو مٹی سے بچایا جاتا ہے, عام طور پہ کوئی زخم آتا ہے مٹی سے بچایا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی صحیح ہوگا, پٹی باندھ دیں. آپ نے اس زخم کو ایسی رہنے دیا اور مدینہ منورہ کی خاک اس پہ لگتی رہی لگتی رہی, وہ درست ہو گیا.
سبحان اللہ.
تو یہ مدینہ منورہ میں اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مبارک سرزمین پر پہنچنے والی ایک تکلیف ہے. اس تکلیف یعنی اگر اس شاک کی زبانی لیں تو وہ تکلیف نہیں, وہ ان کے لیے راحت قلب و سکون کا ایک باعث ایک بنتی ہے. تو انشاءاللہ مدینہ منورہ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی نا تو عشق والوں کو وہ تکلیف وہ گرمی مزہ دیتے ہیں. جو سالانہ اجتماعات ہمارے ہوا کرتے تھے ملتان شہرائے مدینہ میں, تو امیر اہل سنت ایک بہت ہی پیاری ایک ادا آپ کی تھی کہ دیوانوں میں عشق رسول کی ایسی ایک لپک دیتے تھے, ایک ایسی پھیلاتے تھے کہ اب ہوتا یہ تھا کہ دوپہر میں عام طور پہ دعا ہوتی تھی اور سخت گرمی بھی ہے اور دعا کے لیے وہ کناتوں ٹینٹ اور یہ سائے دار جگہ کی تلاش لوگ کرتے تھے, وضو کر کے آئے تو کہیں سائے دار جگہ مل جائے. تو امیر اہل سنت کا انداز یہ ہوتا تھا, ایک شعر آپ کی زبان سے نکلتا تھا, دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی
سبحان,
دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے, کیونکہ تقریباً دو گھنٹے کا جو ڈفرینس ہے اگر یہاں پہ 2 بجے ہیں تو وہاں مدینہ منورہ میں 12 بجے ہیں اور سورج بھی گنبد خضرہ کو دیکھ رہا ہے جلوے لے رہا ہے. تو امیر اہل سنت ایک تصور مدینہ ایسا باندھتے اور اس دوران جو گرمی میں ہے نا ایسا لگتا تھا کہ وہ گرمی میں رہنے والا اجتماع گاہ میں وہ اپنے آپ پہ فخر کر رہے ہیں. سائے والے بھی جو ہے نا کبھی کبھی وہ دھوپ میں آ جاتے تھے کہ دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے, عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے.
واہ 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 سبحان.
دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے, شیر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے, شیر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے.
ماشاء اللہ سبحان اللہ. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, دیوانہ با شعور ہے جانا ضرور ہے. جی
عبد الخالق اتاری واکینٹ سیلس کر رہا ہوں. سلمان بھائی بہت ہی پیارا موضوع, بہت پیاری گفتگو, اور لاکھوں مسلمان ہر سال عمرہ اور حج کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کون سی دروازے سے داخل ہوں تو سیدھی نظر ہماری گنبد خضرا پہ پڑے اور پہلی حاضری برگاہ رسالت میں ایسی ہو کہ جیسی گنبد خضرا نظر آئے بے اختیاری آ جائے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں عز و نیاز اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں. کچھ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں.
اللہ آپ کو برکت عبد الخالق بھائی, بڑا پیارا ذوق افزا سوال کیا آپ نے. اتفاق کی بات ہے کہ لاسٹ حاضری جو میری ہوئی تھی الحمدللہ, تو اس میں جو ہوٹل تھا وہ ایسا تھا کہ اس ہوٹل سے ہم یوں کرتے تھے نا, یعنی وہ سڑک جو تھی اس سڑک پر آتے تھے اور یوں کرتے تھے گنبد خضرا شریف کی زیارت ہوتی تھی. تو یوسف بھائی اس پر یا فضیل بھائی ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ جانا ہوتا ہے, یہ اس بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں, کچھ فرمائیں گے یوسف بھائی فضیل بھائی.
جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں
اتر گئی. صحیح.
مدینہ طیبہ کی جو پہلی حاضری ہوتی ہے نا, آج بھی مجھے یاد ہے جب میں زندگی میں پہلی بار مدینہ طیبہ حاضر ہوا تھا اور سچ مچ گنبد خضرا میری آنکھوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا کا دیدار تھا, تو وہ تو نہ وہ الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے نہ میری زبان سچی بات ہے کہ اس وقت میرا ساتھ دے گی. کیونکہ وہ تصور ہی اتنا خوبصورت اور اتنا دل نشیں ہے کہ آج تک وہ ذہن میں سمایا ہوا ہے، سیو ہے۔ تو اللہ سب کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔
میں یہاں شعر پڑھوں یوسف بھائی
جی؟
جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو۔ گلستان ہے نا، مطلب سجا ہوا گلشن جو ہے وہ پھولوں سے مہکا ہوا ہے، لیکن جب سے مدینے کی بہار آنکھوں میں سمائی ہے یہ گلشن تو خزاں دیدہ لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی یوسف بھائی،
مدینے میں میری یہ خواہش اور میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مدینے کے چاروں اطراف میں رہا جائے، الگ الگ، مطلب جب بھی حاضری ہو نا، ایک نیا پلیس، ایک نیا مقام، ایک نیا گیٹ، ایک نیا نظارہ اور ایک نئی لوکیشن لی جائے تاکہ وہاں سے بھی مدینہ طیبہ کی زیارت کی جائے۔ تو اب آتے جاتے کبھی باب بقی سے حاضری نصیب ہوتی ہے تو کبھی باب جبرائیل سے حاضری نصیب ہوتی ہے، تو یہ ہر کو کہا جائے نا، ہر لوکیشن کا ایک اپنا مزہ اور ایک اپنا لطف ہے، اللہ نصیب کرے اب جس کا جیسا ذوق۔
ٹھیک،
بہت سارے عاشق ایسے ہوتے ہیں
جو دیکھنا چاہیے نہیں، مطلب پہلی نظر ہی یوں اوپر پڑے نا، وہ گیٹ کا نمبر کو یاد ہو۔ فضیل بھائی مجھے گیٹ نمبر 38 یاد آ رہا ہے، 38 37۔ حافظ صاحب آپ کس گیٹ سے گئے تھے؟ اگر آپ
39 جی،
آپ 39
بالکل، گنبد شریف کے سامنے،
گنبد شریف کے سامنے 37۔
اصل میں بقیع شریف جہاں جلوہ افروز ہے نا
جی،
وہاں پر 37 گیٹ نمبر موجود ہے،
وہ یعنی
آپ وہاں سے مطلب بقیع کی طرف جو ہوٹلیں ہیں وہاں سے آپ انٹر ہوئے مدینہ طیبہ میں، 37 نمبر گیٹ سے آپ داخل ہوں گے اور داخل ہونے سے پہلے پہلے ہی جو آپ کو گنبد خضرا کا خوبصورت نظارہ جو ہے وہ دیکھنا نصیب۔
سبحان اللہ مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے، 38 گیٹ کے باہر ہم سحری کر رہے تھے یوسف بھائی، لگا ہوا تھا اور زمین پہ مطلب بالکل ایسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سحری ہو رہی تھی، الحمدللہ اللہ وہ نظارے دیکھنا دوبارہ جو ہے نصیب فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد سیگمنٹ بھی لے رہے ہیں۔ جی
یہ عرض کرنی تھی صاحب کی بارگاہ میں کہ مدینے کا معنی کیا ہوتا ہے، اس پر بھی کچھ کلام فرما دیں۔
مدینے کا معنی کیا؟
مدینہ منورہ، جو لفظ مدینہ ہے نا، یہ جیسے آبادی والے جگہ کو مدینہ کہا جاتا ہے،
اس میں ظرف ہے
وہ مدینہ، یعنی جہاں رہائش ہوتی ہو، جہاں لوگ رہتے ہوں، آباد ہوں۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہم حیدر آباد کہتے ہیں، تو اس میں یعنی ایک آبادی کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ اس میں ایک آبادی ہے۔ تو مدینہ کا جو معنی ہے اس کے اندر آبادی، جہاں بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو، جہاں بہت زیادہ لوگ رہا کرتے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ کا، جس جبکہ اس کا نام پہلے یثرب لوگوں نے رکھا ہوا تھا، یعنی بیماری کی جگہ، لوگ وہاں آنے سے ڈرتے تھے اور اگر آ گئے تو جلدی وہاں سے نکلا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ کا نام پھر مدینہ رکھا۔ اور مدینہ کا جو معنی ہے معنوی اعتبار سے دیکھیں تو بالکل یہ اس میں بامسمہ ہے۔
واہ،
جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین وہاں آئے ہیں، اس وقت سے مدینہ ایسا آباد ہوا ہے، ایسا آباد ہوا ہے کہ قیامت، جب قرب قیامت ہوگی تو ساری دنیا میں دجال ویرانہ کر دے گا، لیکن دجال کا داخلہ مدینہ منورہ میں، مکرمہ میں نہیں ہوگا۔
اللہ اللہ،
ایسا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو آباد فرمایا ہے، مدینہ بالکل آباد ہے۔
اللہ حضرت نے خوب بات کہی ہے، فرماتے ہیں مدینے کے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اللہ لے جائے ہمیں بھی ادب کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، اللہ حضرت نصیب فرمائے۔
جی صبح، یہ غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے جو ہے نا، یہ بھی بڑا کمال کا، اعلیٰ حضرت کا یوں کہا جائے کہ وہاں آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہوگا جو آپ نے بیان فرمایا ہے، میرا ایک وہ جا رہا ہے زن۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر صرف پیسے والا نہیں جاتا، بلکہ بہت سارے آپ کو ایسے نظر آتے ہوں گے جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں
ان کو کھانے کے لیے بھی پیسہ میسر نہیں ہوگا لیکن وہ مدینہ طیبہ کی حاضری شاعر کہتا ہے نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے تو مدینہ طیبہ یہ غریبوں کو بھی پالتا ہے امیر جو ہے وہاں کی خیرات لے کر وہ یوں کہا جائے کہ دنیا اپنی اچھی کرتے ہیں تو مدینہ
کیا آپ سب مجھے وہ بات سنائیں آپ ناظرین کو بھی سنائیں بلا سڈامی سونا بلا
سڈامی
یہ سرائکی فریز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا مجھے دوبارہ بلائیے گا سونا بلا سڈامی آقا مجھے دوبارہ بلائیے گا اللہ اکبر حافظ صاحب وہ بتائیں کیا واقعہ آپ نے مطلب
میں اور ایک اسلامی بھائی تھے میرے ساتھ تو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے باہر آ کر بیٹھ گئے تو گنبد شریف کی زیارت کر رہے تھے دیکھ رہا تھا میں بھی تو ایک بزرگ سفید ریش اور کمزور سے اور سفید انہوں نے وہ جس رومال باندھا ہوا جس کو عام طور پہ پگڑی باندھی ہوئی کہتے ہیں تو وہ بیٹھے اور میرے یوں کمر پہ ہاتھ لگا کے اور جو دوسرے میرے ساتھ اسلامی بھائی تھے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو اپنی مادری زبان میں میرے کتے دعا کرو میرے لیے دعا کریں کہ سونا ولا سڈاوے کہ سرکار علیہ السلام یہ پیارے محبوب مجھے دوبارہ بلائیں اور تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دوبارہ بلائے سرکار علیہ السلام پھر بلائیں اور پھر یہیں اسی مقام پر ہمیں دوبارہ ملوائیں تو پھر انہوں نے نا تکرار کرنا شروع کر دی خود ہی کہنے لگے کہ سونا یا ونجن نہ ڈے یا ولا سڈامی مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ یا تو جانے ہی نہ دیں یہاں سے اور اگر چلا جاؤں تو پھر بلائیے گا پھر بلائیے گا تو پھر وہ کہنے لگے کہ بھائی اپنی زبان میں کہنے لگے یہ شہنشاہ ہیں پھر بلائیں گے سونا ولا سڈے سی ولا سڈے سی تو یوں پھر میں نے ان سے کہا کہ دعا کریں کہ بار بار آئیں اور پھر ادھر ہی سو جائیں یہیں جو ہے اللہ پاک جو ہے قبر بھی نصیب فرمائے جنت البقیع شریف میں تو وہ یوں بعد میں اچھا پھر ہم تو چونکہ میں نے ان کی بات کو سمجھ لیا کچھ گفتگو بھی کی تو بعد میں کچھ ملائیشیا یا انڈونیشیا کے کچھ تھے اسلامی بھائی وہ وہاں سلام کر کے وہ بھی حاضر ہوئے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان سے بھی یہی کہہ رہے تھے حالانکہ نہ ان کو زبان کی سمجھ اور نہ یہ ان کی سمجھ رہے ہیں لیکن انہیں بھی کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں سونا ولا سڈاوے سرکار علیہ السلام مجھے پھر بلائیں تو یہ ایک ذوق ہے ایک شوق ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اور اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامرانی ہے جسے یہ ذوق نصیب ہے وہ تنہا بیٹھ کر بھی انجمن میں ہے اور انجمن میں تو انجمن میں ہی
کہتا ہے نا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا یہ سوال بھی شامل
میری دعا
میری دعا
مجھے
حضرت فرماتے ہیں جائیں کہاں پکاریں کسے کس کا منہ تکیں کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی بعد حاضری نصیب فرمائے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سچے لوگ, سچے بندے کی بات میں تاثیر ہوتی ہے, اس کے انداز میں تاثیر ہوتی ہے, وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. استاد صاحب جب حاضری کی اشارت ملی تھی میں مسجد شریف یہی گیٹ نمبر 37 سے یوسف بھائی میں باہر آ رہا تھا, دو ضعیف عورتیں استاد صاحب پنجابی مطلب وہ خواتین تھیں ضعیف مطلب بوڑھی مائیاں, انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے سونا سی آ گئے ہیں. اللہ اللہ اپنے ہی انداز کے اندر اپنے ذوق والے شوق والے انداز میں مطلب وہ دونوں مطلب بوڑھی خواتین جو ہیں وہ اپنا التجا کر رہی ہیں. میں نکل رہا تھا تو مجھے ان کی بات میرے دل کو لگی, میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا, میں نے بھی ہاتھ جو ہے وہ بلند کی, میں آقا ان کے سر کے کرم کی نظر جو ہے یہاں بھی ہو جائے, آقا ہم پر بھی کرم فرمائے, نظر فرمائے, نگاہ فرمائے, ہمیں بھی مدینے بلائیں, اللہ نصیب فرمائے. بعد بحث
دولت گئی کا توجہ فرمائے
مدنی چلے کے ناظرین, یہاں ہم سلسلے کے اندر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امیر اہل سنت کا سفر حج. آئیے آپ بھی دیکھیے میں بھی دیکھتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ.
ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. اللہ اللہ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ اللہ
اللہ کریم میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ دے, راحت سب میرے ساتھ جنت میں داخل کر دے, جو مجھے ستائے اس کو پہلے جنت میں داخل کر دے, مجھے بھی جنت میں بے حساب راحت دے. دن بڑا عارضی طور پہ غصہ آ جاتا ہے آدمی, لیکن سنبھال ایسے الفاظ بدوائی الفاظ نہیں. سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو تباہیں دی, سلام اس پر کے جس نے کالی آنسو کر دوڑائیں دی, اے بچے آ کر کیا دوا پر پھر آ کے دیکھ لا شروع کرنے سے پہلے دوا عمرے کا مسئلہ طواف ہے, اس کے پہلے ہی وہ ایک سیدھا کندھا جو ہے یہ کھلا کرنا ہے. اور اب جب یہ کہ کعبہ شریف کے بالکل اب قریب آ گئے, اس طرح کہتے ہیں اس کو سیدھی طرف رکھ کے اب نیت کریں گے طواف کی. نیت کرنے کے بعد منہ آپ کا کعبہ کی طرف حضرت اسود کی ہے, مگر حضرت اسود آپ کے بالکل سیدھے آپ کی طرف ہے. اب یہ تھوڑا سا موو کریں گے سیدھا, اب حضرت اسود بالکل عین آپ کے سامنے ہے, اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب یہ اشارہ کرنا ہے حضرت اسود کی وہ آپ کی کعبے کے دربار میں حضرت اسود کے درمیان کی جو گزارے ہیں اچھا اس دیوار کے تین پیچھے جو دیوار اتنی یہ ہے مستجار. یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال، یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال، یا اللہ امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال.
یا الٰہی جب پڑے محشر
اللہ، امیر السنت کا سفر حج کیا ہی بات ہے. عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو امیر السنت کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ یہ سارتیں پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مدینہ شریف بھی جائیں گے. اور وہ ہے نا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رشتہ دل کے اندر ہے، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میزاب رحمت ہے نا، سونے کا پرنالا جو ہے، اس کے آپ بالکل سامنے دیکھیں گے نا، تو اس ستون پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھا ہوا ہے. یوسف بھائی
جی
ایسی بات ہے، واہ سبحان اللہ، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حضور کے نام کی بھی کیا بات ہے، قربان جاؤں سبحان اللہ. محمد الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، محمد وہ ہے جس کی ہر وقت تعریف ہوتی رہتی ہے، اور حضور کی تعریف ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، اور ہوتی رہے گی
انشاءاللہ.
تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے، نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گائے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ بارا فانا لاکھ ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے. کیا بات ہے ہمارے حضور کی، مدینے کی بھی کیا بات ہے ماشاء اللہ.
اعلی حضرت کے جو اشعار آپ نے پڑھے نا
جی،
اعلی حضرت حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ،
کعبے کا کعبہ دیکھو ماشاء اللہ.
کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ.
اللہ اللہ اللہ،
امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں، عرشِ علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. اعلی حضرت کا یہ جو کلام لکھنا ہے نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آپ جب دوسری بار سفر حج پر تشریف لے گئے
جی
تو آپ وہاں پر بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے.
صحیح.
اب بیماری کا عالم اتنے حد تک پہنچ گیا کہ آپ کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تک نہ پہنچ سکوں، اور واقعی آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ اس وقت کے عرب کے علماء نے آپ کو اس سفر کرنے سے منع فرمایا کہ آپ اس کیفیت میں، اس بیماری کے عالم میں سفر نہ کریں۔ لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، آپ نے فرمایا کہ اصل تو میری مراد یہ حج پر آنے کا مقصد ہی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری تھا۔ پھر آپ نے یہ ان علماء اکرام کا کہنا نہیں مانا اور آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر حاضر ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت اور جو وارفتگی کا کنیکشن اعلیٰ حضرت کا ہے نا، اللہ ہمیں وہ اس کنیکشن کا چھیٹا نصیب فرمائے۔ کیا آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ میرا تو یہ سفر کرنے کا جو وہ ارادہ تھا، جس نیت سے میں آیا ہوں، دراصل وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری ہے۔ علماء نے کہا کہ آپ کا یہ دوسرا سفر حج ہے، آپ پہلے تو مدینے کی حاضری کر چکے ہیں نا، اب اعلیٰ حضرت ہماری بڑی پیاری یہاں پر تربیت فرماتے ہیں عملی طور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زندگی میں صرف ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری کر لینا یہ کفایت نہیں ہے، بلکہ جتنی بار اللہ تبارک و تعالی تمہیں سفر حج نصیب فرمائے تو ہر بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر حاضر ہونا یہ میرے نزدیک ضروری ہے۔
سبحان اللہ،
ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سلمان بھائی جو شارٹ پیکج پر جاتے ہیں، دو چار چھ دن کا ان کا پیکج ہوتا ہے کہ حج کے چار پانچ دن گزاریں گے، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں بہت سارے لوگ کہ چلو صرف دم ہی ادا کرنا ہوگا نا، دم ادا کر لیں گے استغفر اللہ۔ تو یہ اس طریقے کے بھی لوگ ملتے ہیں اس دنیا میں، تو ہمیں جو ہے وہ پوری حاضری دینی چاہیے
جی،
جو حج کے اراکین ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے،
حج کے جو فرائض ہیں ارکان ہیں واجبات ہیں ان
کو پورا کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے۔
اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری بھی یہ ضروری ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری بھی ضرور دیں، لیکن با ادب طریقے سے دے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے،
آمین۔ یہاں وعید بھی ہے
جی،
حضور فرماتے ہیں من حج البیت فلا تزرنی فقد جفانی، جو حج کرنے آیا لیکن میرے روضے پر نہیں آیا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ یہ حاضری بارگاہ مصطفیٰ یہ قریب بواجب ہے اور جانا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے،
یہاں نہ جائیں گے تو کہاں جائیں؟
منظارہ قبری
وجبت له شفاعتی۔
اب آپ غور کریں جا رہے، کچھ تو یہ کنڈیشن ہے نا، پانچ اور چھ دن کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں جو کبھی مدینے سے نہیں نکلتے، مدینے سے نکل گئے اور موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا، مدینے سے نہیں نکلتے۔
آج بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں سلمان بھائی، میں ایسے لوگوں کو بنفس نفیس اور ناموں سے جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے نا ہم مدینہ طیبہ سے نہیں جائیں گے، کہیں ہم یہاں سے نکلے اور ہماری موت آ گئی تو ہمیں تو مرنا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہے۔
آپ غور تو کریں، ایسا مدینہ اور پھر مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، اور مدینہ کھجوریں دنیا بھر میں ملتی ہیں لیکن مدینہ کی کھجوروں کی بات
کیا ہی بات ہے،
ایسی میٹھی ہوتی ہے دنیا، یار مدینہ کی کھجور ہے یار، اس کی مٹھاس ہی الگ ہے، مدینہ کی ہر چیز کی بات ہی الگ ہے۔
ماشاءاللہ،
اجوا کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضیلت علیحدہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یہ جنتی پھل ہے اجوا کھجور کے بعد،
سبحان اللہ۔
اور پھر اس کی جو فضیلت ہے علیحدہ سے، جو سات کھجوریں جو ہے وہ گٹھلی سمیت کھائے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے جادو سے حفاظت کا بھی جو ہے اس کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ تو مدینہ طیبہ تو وہ ہے لا علاج مریض، یہاں آ کے شفا پاتے ہیں۔ علماء نے جہاں وہ روایات جو غبار مدینہ کے شفا ہونے پر ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنے تجربات بھی ذکر فرمائے، شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمتہ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا، اسی طرح دیگر اور بزرگان دین بھی کہ ان کے غلام تھے جو بیمار ہو گئے اور ایک سال تک بخار میں مبتلا رہے، شفا نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے مدینہ طیبہ کی خاک لے کر، مٹی لے کر اسے پانی کے اندر حل کیا اور وہ پی لیا، اللہ تبارک تعالی نے اسی وقت شفا عطا فرمایا۔
اللہ،
تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں
جی،
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ وہ عظمت والا ہے
جی،
وہ رفعت والا ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کا رجوع اس جانب ہے
جی،
اور پھر ایک جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، پھر وہاں جا کر شفاعت کا سوال کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ ایک تصور کیجئے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے، بندہ یہ تصور کر کے اس طرح کی روایات اور پھر وہ
لا نہر کی جو ایک بشارت ہے کہ سوالی کو آپ نے خالی بھی نہیں لوٹانا ہے، اور اس طرح کی روایات اور پھر احادیث مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت مہربانی، بندہ یہاں نہ جائے تو جائے
کہاں جائے؟ اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی مطلب سوال آئے حافظ صاحب، مدینہ شریف کی حاضری کیوں دی جاتی ہے، اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں، کچھ مزید بھی اس پہ جہاں وہ ارشاد.
دیکھ ایک تو ہے کہ نقل، یعنی جو احادیث مبارکہ ہیں روایات ہیں، وہ تو اس بات کا شرعی طور پر بھی تقاضا ہے اور عقلی طور پر بھی تقاضا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ باتیں جو ہے وہ عقلی طور پر ذکر فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت جو ہے نا وہ ہر جگہ عام ہے لیکن ملتی ہر جگہ سے نہیں ہے.
آئے آئے
اور پھر اس کی مثال ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے ٹرین جو ہے نا وہ ٹریک پر چل رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ جس جگہ سے چاہے اس پر سوار ہو جائے، سواری کے لیے اسٹیشن پر جانا پڑے گا.
اللہ اللہ
فرماتے ہیں رب کی رحمت ہر جگہ عام ہے، پانے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں میں.
اللہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تار ہوتا ہے نا، تار وائر جو ہے اس کے اندر سے کرنٹ گزر رہا ہے، ہر وقت گزر رہا ہے اس کے اندر سے، سپلائی جاری ہے، لیکن روشنی ہر جگہ نہیں ہوتی، روشنی وہی ہوگی جہاں کمکما، جہاں بلب لگا ہوگا تو روشنی اس کا اظہار وہی ہوگا. ارشاد فرماتے ہیں رب کی رحمت ہر جگہ ہے لیکن ملے گی اسٹیشن سے، اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا،
تو سراج منیر کے پاس آنا پڑے گا،
سراج منیر کے پاس جانا پڑے گا. بالکل. تو جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں وہ رب کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے اور پھر اس انداز میں نصیب ہوتی. دیکھیں اس پر بہت کچھ غور کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سپلائی جاری ہے، بندہ جو اپنا بلب لگا رہا ہے یا مثال کے طور پر موبائل کا چارجر جو ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص مطلب وہ جو
پن ہوتی ہے،
پن ہے یا جو یوں کہہ لیں کہ موبائل کو جو
وولٹیج درکار ہے،
وولٹیج جو درکار ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. اگر اس کو بغیر چارجر کے لگائے گا نا تو پھر وہ اڑ جائے گا اور دھماکہ ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالی کی رحمت کس بندے کو کتنی چاہیے، کس انداز میں چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی رحمت ہے جو رب کی رحمت اس بارگاہ سے ملے گی، اس در سے ملے گی، وہ بندے کو ہدایت کا سامان اور ہدایت پر لانے والی ہوگی. اس لیے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا یوں بھی ضروری ہے تاکہ بندہ رب کی رحمت کا مستحق بن جائے.
اسی لیے کہا اعلی حضرت نے ہاں جی
ماشاءاللہ
کرو
دیکھو ہائے ہائے سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی یوسف بھائی سے ایک روایت سنتے ہیں پھر سلسلے کو اینڈ کرتے ہیں.
مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے جذب القلوب میں بڑی پیاری ایک روایت ملتی ہے. بڑی مختصر اور بڑی خوبصورت ترین روایت.
واہ
سنیں ذرا. لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ طیبہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں.
اللہ
اکبر کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کا استقبال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بھیجا ہے اور وہ بھی تحفوں کے ساتھ، رحمت کے تحفوں کے ساتھ. تو جو اس وقت مدینہ طیبہ میں ہیں یقین کیجئے آپ کی زندگی کے یہ گولڈن ترین لمحات ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر موقع نہ ملے، تو کوشش کیجئے گا کہ ان لمحات کو ضائع نہ کیجئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت میں گزاریے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو سکے تو کثرت کے ساتھ درود و سلام میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم تمام کو بھی مدینہ طیبہ کی باذوق عشق بھری حاضری نصیب فرمائے. عشق کا ایک پیارا انداز یہ بھی ہے کہ ہو سکے تو موبائل فون تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں، خوش الہان نعت خوانوں کے کچھ کلام آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور کان میں ہینڈ فری لگا کر تنہائی میں وہ شعر ہے نا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کاش ایسا نصیب ہو جائے.
آمین.
واہ جی. آپ کیونکہ گئے ہیں اور مدینے کے اندر جو ہے اسلامی بھائی کچھ تحائف بھی لیتے ہیں کہ ہم مدینے سے لائے ہیں لوگوں کے لیے نا، تبرکات کے طور پہ، اور کچھ تحائف بھی لے کر آتے ہیں، لیکن آ کر کچھ تھوڑی سی اس طریقے کی چیز یہ کر دیتے ہیں کہ میں نے ادھر اس کو ایسے گھما دیا، اس طرح بات کر لی، دھوکہ دے دیا،
چکر دے دیا.
چکر دے دیا. تو اس کے بارے میں ایک سنیں کہ جو کوئی اہل مدینہ سے مکرو فریب کرے گا وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور جس شخص نے اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ ہی کیا وہ اس طرح مصیبت یعنی مصائب میں پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سوچے بنا امام مالک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ نے بتایا کہ ایک شخص نے یہ بولا ہے کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، آپ نے حکم دیا کہ اس کو 30 کوڑے لگائے جائے اور اس کو قید کر دیا جائے. تو اب جو مدینے کی مٹی کو خراب کہہ رہا ہوں، جو مدینے کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایسے کر دیا ایسا کر دیا، تو ایسے نہ کریں، جائیں باادب طریقے سے جائیں. واقعی آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک امتی کا کام کیا ہے جب وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے تو ایک غلام کے طریقے سے جائے، اور غلام واقعی وہ اس طریقے سے نہیں جاتا ہے کہ سینہ تان کر اور چیزیں لے کر کہ میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ بعد اب جاتا ہے اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر جاتا ہے کہ بس ان کی ایک نگاہ کی اٹھ گئی ایک نظر، جتنے غم ہے وہ سارے جو ہے نا وہ دھل جائیں گے، ساری پریشانی. تو اس طرح آقا کی بارگاہ میں جائیں، وہی کریم ہے، وہی کرم فرمانے والے ہیں، انہی کے صدقے میں جنت ملے گی، انہی کی شفاعت پہ جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار ہوگا
انشاءاللہ.
اللہ ہم سب کو باادب حاضری عطا فرمائے.
واہ. لوگ مدینہ شریف جانے والوں سے فرمائشیں بھی کرتے ہیں، اور ایک فرمائش ہمیں امیر السنت کلام میں بھی جاننے کو ملتی ہے، یہ کلام، اس کا یہ شعر، اور اسی پر ہم سلسلے کو اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. امیر السنت نے کیا خوب بات کہی ہے مدینہ شریف جانے والے سے، فرماتے ہیں جب تک ہو مدینے میں میسر تجھے رہنا، رو رو کے سلام ان سے میرا روز تو کہنا، اور خیرات شفاعت کی تبرک لیتے آنا، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بعد حاضر نصیب فرمائے. مدنی جلد دیکھتے رہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں.